حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے۔
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، توكلت هي نبدا لا يموت ابدا، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي الصمد هو الدائم القائم هو الباقي بعد كل فناء وقبل كل فناء، والذين برا قلوبنا بولاية محمد وآل محمد، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الله الأعظم أبي القاسم محمد، اللهم صل وسلم. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المتطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وإدراتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تزلوا بعدي صلوات.
صلى الله محمد وعلى محمد.
اپنی اپنی زحمتوں کی قبولیت کے لیے بلند ترین صلوات علی نبی محمد.
اللهم صل على محمد.
بانیان صف حاضہ کی محنت کاوش اور اس زحمت کی قبولیت کے لیے بلند ترین صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امام زمانہ کی صحت و سلامتی اور تاجیل ظہور کے لیے ایک درود پاک بھیجیں بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. ارواح معصومین کے استقبال کے لیے احترام آنکھیں بند کر کے سر جھکا کے ایک محبت بھرا درود پاک بھیج دے بر محمد و آل محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کا جمع ہونا اپنی برگاہ میں عظیم عبادت شمار فرمائے. خدا ہمارے اس جمع ہونے کو ہم سب کی طرف سے مودت قربا کے طور پر قبول فرمائے. خالق مطلق حضرت حجت علیہ السلام کو ہم سب سے راضی فرمائے. ان کی زبان اطہر کو خدا ہم سب کے لیے دعا گو قرار فرمائے. پروردگار عالم ان کے وجہ نازنی کی زیارت ہم سب کے نصیب میں قرار فرمائے. پروردگار عالم حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب غمگین کو ہمارے اعمال سے راحت عطا فرمائے. اپنی اپنی دعاؤں قبولیت کے لیے، ان تمام دعاؤں کی مستجابی کے لیے، وہ مومنین جو پچھلے سال ہمارے ساتھ اس عزاداری میں شریک رہے اور اس سال اس دنیا کو چھوڑ کر اس دنیا میں جہاں محمد و آل محمد کا ان کو قرب نصیب ہے یقیناً اس میں موجود ہیں، ان تمام مومنین کی بلندی درجات کے لیے ایک بلند ترین صلوات ہے بر محمد و آل محمد و آل محمد و عجل فرجہم. اجازت ہے گفتگو شروع کی جائے. بہت شکریہ. 1442 ہجری کا سورج طلوع ہو چکا، زوال کے بعد ہم سب جمعہ کے دن خدا کی برگاہ میں حاضر ہیں. حسین علیہ السلام کو کربلا کی گرم ریت پر اکبر و قاسم جیسے پھول، اون و محمد جیسی کلیاں، اصغر جیسا چاند، 1391 سال ہو گئے، 1391 سال بعد بھی آج جب چاند فلک پہ آتا ہے عزا خانے آباد ہو جاتے ہیں، مومنین سیاہ پوش ہو جاتے ہیں۔ میرا ایمان کہتا ہے کہ جب محرم کا چاند افق پہ آتا ہے، فلک پہ دکھائی دیتا ہے، میرا دل کہتا ہے کربلا سے خوشبو اٹھتی ہے، وہ خوشبو جہاں چار دانگ عالم میں پھیلتی ہے، اور اس خوشبو کے متوالے، اس خوشبو کے خوشبو سنگتے ایک مقام پر اکٹھے ہونا شروع ہوتے ہیں۔ اور عزاداروں، میرا دل کہتا ہے یہ خوشبو جو کربلا سے محرم کی یکم کو اٹھتی ہے نا، یہ سب سے پہلے جنت البقیع پہنچتی ہے۔ جنت البقیع میں ایک شکستہ قبر سے، شکستہ پہلو والی بی بی اٹھتی ہے، ٹوٹی ہوئی قبر سے ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی بی بی اٹھتی ہے، پسلیوں کو سنبھالتی ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے، مجھے اتنا بتائیے، پسلیوں کو کس سے سنبھالا جائے گا؟ ہاتھوں سے سنبھالا جائے گا نا سرداروں، خدا جانے وہ بی بی اپنی پسلیوں کو کیسے سنبھالتی ہو کہ جس کے ایک ہاتھ کو تلوار کا نیام مار کے توڑا گیا، دوسرے ہاتھ پہ تازیہ نے برسا کے اس کو شیل کیا، لیکن عزاداروں پسلیوں کو سنبھال کے یقیناً وہ بی بی اٹھتی ہوگی اور سیدھا دمشق پہنچتی ہوگی، اور اٹھ کہتی ہوگی اے ثانی زہرا، اے میرے لخت جگر اٹھ، تیرے حسین کے عزادار آنا شروع ہو گئے۔ اور پھر دونوں ماں بیٹی جمع ہو کر غریبوں کے قبرستان میں ایک چھوٹی سی قبر پہ جمع ہوتے ہوں گے، اور چھوٹی سی قبر کی مالکہ سے کہتے ہوں گے اٹھ سکینہ، آ چلیں پرسا لینے، تیرے بابا کے عزادار جمع ہو گئے۔ میں نے علماء سے سنا ہے جہاں یہ بیویاں آتی ہیں وہاں جنت البقیع سے سید سجاد بھی آتا ہے۔ بیویاں عورتوں میں آ کے بیٹھتی ہیں، محمد کی بیٹی فاطمہ، علی کی بیٹی زینب، اور حسین کی یتیم سکینہ۔ جہاں سے مستورات مجلس میں داخل ہوتی ہیں دروازے پہ بیٹھ جاتی ہیں، ہر آنے والے کا شکریہ ادا کر کے کہتی ہے بیویوں تمہاری شکر گزار ہیں، تم نے ہمارے اکبر کو فراموش نہیں کیا، تم نے ہمارے قاسم کو بھلایا نہیں ہے، تم نے میرے بابا حسین کو فراموش نہیں کیا۔ اور مردوں میں سید سجاد آتے ہیں، اور سعادت ہے ان کے لیے کہ جو ان مجالس میں شریک ہوتے ہیں۔ آنکھیں صاف کر کے بلند ترین سلوات پڑھو، محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان مجالس سے عزام میں انشاءاللہ ہمارا موضوع گفتگو وسیلہ ہدایت رہے گا، وسیلہ ہدایت۔ اور اسی عنوان سے میں نے سرنامہ کلام میں نبی اعظم کا فرمان علی شان تلاوت کیا، جس میں نبی اکرم ارشاد فرما رہے ہیں انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تزلوا بعدی۔ ہمارے برادران اہل سنت کے ایک امام ہیں احمد ابن حنبل، احمد ابن حنبل فقیہ بھی ہیں محدث بھی ہیں، فقیہ یعنی فتویٰ دینے والا، محدث یعنی احادیث کو جمع کرنے والا۔ برادران کے چار امام ہیں، چار میں سے دو امام مالک اور حضرت احمد ابن حنبل، یہ دو ہیں کہ جو فقیہ بھی ہیں محدث بھی، اور حضرت ابو حنیفہ اور حضرت شافعی فقط فقیہ ہیں محدث نہیں ہیں۔ مکتب اہل بیت کے 12 امام ہیں، ان کو فقط اہل بیت کے ماننے والے نہیں مانتے، بلکہ برادران بھی جب ان کا نام لکھتے ہیں تو ان کے ساتھ فقیہ نہیں لکھتے بلکہ ان کو امام لکھتے ہیں، ان کو امام لکھتے ہیں۔ اور محدث تو دور کے بعد ان کا خود قول حدیث کہلاتا ہے۔ حضرت احمد ابن حنبل کی کتاب ہے جن کو، جس کتاب کو ان کے فرزند علی بن احمد ابن حنبل نے جمع کیا، اس کتاب کی تیسری چوتھی اور پانچویں جلد میں، تیسری جلد میں حضرت زید ابن ارکان حضرت سید خدری سے، چوتھی جلد میں حضرت زید ابن ارقم سے، اور پانچویں جلد میں حضرت زید بن ثابت سے، جن کو ہمارے بھائی جامع قرآن کہتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کو جمع کیا۔ تینوں جلدوں میں مختلف رائیوں سے ایک روایت موجود ہے، وہی روایت جو میں نے سرنامہ کلام میں پڑھی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا انی تارکن فیکم ثقلین، کہ میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ترکے کے طور پہ تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ما ان تمسکتم بہما لن تزلوا بعدی، اگر تم ان دونوں سے متمسک رہے تو میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ تین وجود ہیں، ایک وہ جو چھوڑ رہا ہے، ایک وہ جن کو چھوڑ رہا ہے، ایک وہ کہ جن میں چھوڑ رہا ہے۔ تو جو کریے گا، انی بے شک میں، جو میرے بیٹے جوان دوست بیٹھے ہو، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، جو موجود ہیں، انی بے شک میں، انہ حروف مشبہ ہے یا متکلم کی ہے، بے شک میں، یہ اللہ کا رسول کہہ رہے ہیں، تارکم فیکم الثقلین، تم میں دو گراں قدر، دو گراں قدر چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا کتاب اللہ ہے و عطرتی اہل و بیتی، ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے، دوسری میری عطرت اہل بیت۔ تھوڑا سا میرے ساتھ بھی دیجئے گا، ایک قرآن ہے، دوسری اہل بیت، یہ دو چھوڑ کے جا رہا ہوں، کن میں چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ کا فیکم، تم میں، دو حروف کا مرکب ہے یہ لفظ، فی میں نے میں، کم میں نے تم، فی کم تم میں۔ اب یہ فی کم کیا ہے؟ یعنی ایک ہے چھوڑنے والا ذات محمد، جن کو چھوڑا وہ ہے قرآن اور آل بیت، جن میں چھوڑا وہ ہیں فی کم۔ تو جو کریے گا، وہ ہیں فی کم۔ اب یہ فی کم کیا؟ کہ جب مصطفیٰ نے فرمایا نا، تو فی کم کا اطلاق ہر اس پہ ہوتا ہے کہ جس کی زبان پہ کلمہ آ جائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہر اس کا جس کی زبان پہ کلمہ آئے اس پہ یہ اطلاق ہے کہ ان میں اللہ کے رسول نے دو گراں قدر چیزیں چھوڑی ہیں۔ اور کھولتا ہوں، فی کم میں جب رسول نے کہا تو فی کم سے مراد اس زمانے میں اصحاب پیمبر تھے، اصحاب پیمبر دنیا سے گئے، کلام محمد زندہ۔ اس کے بعد فی کم میں تابعین ہیں، تابعی کہتے ہیں اس شخص کو کہ جس نے صحابی کو دیکھا ہو، صحابی کہتے ہیں اس شخص کو جس نے حالت ایمان میں، حالت ایمان میں ہمارے نزدیک، حالت ایمان میں اللہ کے رسول سے ملاقات کی ہو اور حالت ایمان میں دنیا سے گیا ہو، وہ صحابی ہے۔ حالت ایمان میں ملاقات کی، تھوڑا سا فرق ہے ہمارے ہاں اور ہمارے بھائیوں کے ہاں۔ ہمارے بھائی کہتے ہیں صحابی وہ ہے کہ جس نے حالت ایمان میں رسول خدا کی زیارت کی ہو، زیارت کی ہو اور حالت ایمان میں دنیا سے گیا ہو، یہ ہمارے بھائیوں کے ہاں تعریف ہے اہل سنت کے ہاں۔ اور مکتب اہل بیت میں، جس نے حالت ایمان میں رسول اللہ سے ملاقات کی ہو، وہ زیارت کہتے ہیں، ہم ملاقات کہتے ہیں۔ ہم اس لیے ملاقات کہتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ جو جو شخص رسول خدا سے مل رہا ہو اس کے پاس آنکھیں بھی ہوں، کوئی نبینا بھی تو ہو سکتا ہے، کیونکہ نبینا ملاقات کر سکتا ہے، دیکھے تو کیسے دیکھے، اور ویسے بھی محمد ان آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، انہی آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے، کیونکہ وہ صفات خدا کا پرتو ہے۔ بس ان آنکھوں سے جو مصطفیٰ سے ملاقات کر لے حالت ایمان میں اور حالت ایمان سے دنیا سے گیا ہو، وہ صحابی۔ اب جو صحابی کی زیارت کر لے حالت ایمان میں اور پھر حالت ایمان میں دنیا سے جائے، وہ ہے، بھائیوں نے اس کو نام دیا تابعی، جمع کریں تو تابعین۔ اور پھر جو اس صحابی کے دیکھنے والے کو دیکھے اس کو بھائی کہتے ہیں تبع تابعین۔ تو جو کریے گا، یہ جو فی کم ہے نا، اللہ کے رسول نے کہا انی تارک، مستدرک نے اس کے اوپر بالکل بحث کی ہے ان تینوں احادیث پہ، یعنی ایک حدیث جو تین طرق سے آئی ہے، ان تین کو مستدرک حاکم میں جگہ دی ہے، اور میں پچھلے سال کے عرصے میں مستدرک حاکم کتاب کے اوپر گفتگو کر چکا ہوں، اس لیے اب اس پہ گفتگو اس منظر میں نہیں کروں گا۔ مستدرک حاکم میں انہوں نے اس کو جگہ دی ہے، ان تینوں احادیث کو مختلف طرق کے ساتھ، جو تین طرق کے ساتھ روایت ہوئی، تینوں کو جگہ دی ہے اور اس کے اوپر گفتگو کی ہے اور صحیح السند قرار دیا ہے ان اس حدیث مقدسہ کو۔ تو جو کریے گا، یہ فی کم کے دائرے میں صحابی بھی آ گئے، تابی بھی آ گئے، تبا تابعین، تبا تابی اس کو کہتے ہیں جس نے صحابی کو دیکھنے والے کو دیکھا ہو۔ اب تبا تابی بھی گئے، اس کے بعد آ گئی امت مصطفیٰ۔ یعنی مختصر کروں کہ جس نے کلمہ توحید و رسالت زبان پہ جاری کیا، چاہے اس نے رسول سے ملاقات کی ہو، چاہے رسول سے ملاقات کرنے والے سے ملاقات کی ہو، چاہے رسول سے ملاقات کرنے والے سے ملاقات کرنے والے سے ملاقات کی ہو، تو وہ بھی اس فی کم میں داخل ہے۔ اور یہ رسول کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں فی کم میں؟ فرماتے ہیں اس لیے، ما ان تمسکتم بہما لن تزلوا بعدی، اگر فی کم والو تم ان دونوں سے متمسک رہے، ان سے پیوستہ رہے، ان سے جڑے رہے، ان سے متصل رہے، ان سے اتصال رکھا، ان کی اتباع کی، ان کی اطاعت کی، ان کا ذکر کیا، ان سے جڑے رہے، تو لن تزلوا بعدی، میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ یعنی یہ دو ہدایت کے وسیلے ہیں، یعنی اللہ کا رسول بتا کے گئے ہیں کہ یہ جو دو چھوڑ رہا ہوں نا، یہ جو دو چھوڑ رہا ہوں، پھر میں عرض کرتا ہوں، ایک ہے چھوڑنے والا، وہ ہے محمد جن کو چھوڑ رہا ہے، وہ ہے قرآن اور اہل بیت جن میں چھوڑ رہا ہے، وہ ہے فی کم۔ فی کم میں صحابی بھی ہے، تابی بھی ہے، تبا تابی بھی ہے، پوری امت مصطفیٰ اس فی کم میں ہے۔ اب فی کم وہ ہیں کہ جن کے لیے مصطفیٰ نے چھوڑا اس لیے کہ وہ گمراہ نہ ہوں، یعنی جو فی کم میں آئے گا اس میں گمراہی کا امکان ہوگا، خطا کا امکان ہوگا۔ جن کو چھوڑ رہا ہے ان میں خطا کا امکان نہیں، جن میں چھوڑ رہا ہے ان کا خطا کا امکان ہے۔ جن میں مصطفیٰ چھوڑ رہے ہیں ان میں خطا کا امکان ہے، جب ہی رسول کہہ رہے ہیں اگر ان سے متمسک رہے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ جن کو چھوڑ رہے ہیں ان سے خطا سرزد نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ تو آئے ہی گمراہی سے بچانے کے لیے ہیں۔ جو خود معاذ اللہ خطا کر لے وہ کسی اور کو گمراہی سے کیسے بچائے گا؟ ایک ہے چھوڑنے والا، ایک وہ ہیں جن کو چھوڑا جا رہا ہے، ایک وہ ہیں جن میں چھوڑا جا رہا ہے۔ یعنی رسول اپنے زمانے میں ڈیفائن کر کے گئے کہ یہ ہیں جن کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ہدایت کا وسیلہ بنا کے جا رہا ہوں، یہ ہیں کہ جن کے لیے ہدایت کا وسیلہ بنا کے جا رہا ہوں۔ اب جن کو ہدایت کا وسیلہ بنا کے گئے وہ ہوں گے علیہ السلام، جن کے لیے ہدایت کا وسیلہ بنا کے گئے اس زمانے کے ہوں گے رضی اللہ۔ یہ خود رسول تقسیم کر کے گئے، بتا کے گئے اہل بیت اور ہیں، اصحاب اور ہیں۔ اصحاب پیغمبر پہ ہماری جانیں قربان، ان کی ناموس، ان کی عزت پہ ہماری جانیں قربان، ان کی پاؤں کی جوتی کی خاک، ہماری آنکھوں کا سرما، ہو صحابی پیغمبر، ہو صحابی پیغمبر۔ خدا کی قسم وہ مومن نہیں، وہ شیعہ نہیں جو اصحاب کی توہین کرتا ہو، وہ شیعہ نہیں۔ وہ کیسے شیعہ ہو سکتا ہے کہ جو اس کی توہین کرے؟ میدان مباہلہ وہ میدان ہے کہ جس میں اللہ کے رسول نے دکھایا ہے کہ یہ ہیں اہل بیت، یہ ہیں اہل بیت۔ اللہ کے رسول نے دو منزل پہ بتایا ہے، ایک منزل پہ، تو جو کریے گا، پتہ نہیں میں بات سمجھا پاؤں یا نہ سمجھا پاؤں، ایک منزل میں گھر نہیں، ایک منزل میں سرے میدان۔ گھر میں جو دکھایا وہ فرشتوں کے لیے دکھایا۔ اصحاب پیغمبر کی کتنی منزل ہے؟ کہ اللہ کے رسول نے گھر میں فرشتوں کے لیے دکھایا تو چادر میں لے کے دکھایا، اور اصحاب پیغمبر کو میدان مبہلہ میں دکھایا تو فارسی سے کہا سلیمان جاؤ اور جا کے سرخ رنگ کی کائنات لگاؤ، یعنی چادر بچھاؤ، ہم پھر چادر نیچے اہل بیت دکھانا چاہتے ہیں۔ ایک صلوات ہے محمد و آل محمد۔ پاس مکہ میدان مبہلہ آپ کے ذہن میں موجود ہے کہ عیسائی نبی اکرم کے پاس آئے، صلوات محمد و آل محمد، وقت کا احساس بھی نہیں ہوا اور کافی وقت گزر گیا۔ اگر اس طرف بڑھوں تو موضوع، لیکن چونکہ اہل بیت کو بھی ڈیفائن کر کے اہل بیت کون ہیں تو بتانا پڑے گا کہ اہل بیت کون ہیں، کہ جن کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، کہ جن سے خطا کا امکان نہیں ہے، جن کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو جو کریے گا، عیسائی آئے، جانتے ہیں آپ، مسیح آئے رسول کے پاس، ایسے نہیں آئے، رسول خدا نے خط لکھا تھا، خطوط روانہ کی نا فتح مکہ کے بعد رسول خدا نے مختلف علاقوں میں، نجران اس زمانے میں اٹلی کے بعد، ویٹیکن کے بعد نجران مسیحیت کا مرکز تھا، اس مسیحیت کے مرکز کو رسول خدا نے خط لکھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، قرآن کتاب لے کے آیا ہوں، نبی بن کر آیا ہوں، تم میری نبوت کا اقرار کرو تاکہ میں تمہیں ہدایت عطا کروں۔ جب یہ خط نجران میں پہنچا تو اس وقت جو عیسائیوں کے سب سے بڑے نجران میں پاپ تھے نا، عاقب، جب عاقب کو یہ خط ملا تو انہوں نے قرب و جوارے میں جو بڑے بڑے پادری تھے ان کو خط لکھے کہ ایک اہم مشاورتی اجلاس ہے، آپ نجران پہنچیے۔ وہ سارے بڑے بڑے علماء مسیحوں کے نجران میں جمع ہوئے، 200-300 علماء میں سے تو جو بنے گا، عاقب کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کے یہ خط پڑھا جو رسول اکرم نے نجران کے مسیحیوں کی طرف، پادریوں کی طرف لکھا تھا، راہبوں کی طرف لکھا تھا۔ یہ سب سے بڑا پادری کھڑا ہوا، کھڑا ہو کے خط پڑھا۔ تو اکثر کی رائے یہ تھی کہ ضروری نہیں خط کا جواب دو، ضروری نہیں خط کا جواب دو، لیکن اس بھرے مجمع میں عاقب نے کھڑے ہو کے کہا، دیکھو جواب دینا بھی ضروری ہے، تحقیق کرنا بھی ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ آخری زمانے میں ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، اگر یہ وہی نبی ہوا تو پھر کہا، پھر کیا کیا جائے؟ بہم مشاورت ہوئی، ان 300 لوگوں میں سے 70 لوگوں کو منتخب کیا گیا، 70 لوگوں کو منتخب کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ مدینہ جائیں گے، رسول خدا سے جا کے مناظرہ کریں گے، تحقیق کریں گے واقعی رسول ہے یا نہیں۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ یہ عاقب اپنے گھوڑے پہ بیٹھا ہوا تھا، اس کا قبیلہ اس کو الوداع کر رہا تھا، 300 افراد، ایک بہت بڑا جلوس، 300 افراد جب گھوڑوں پہ بیٹھے تو یقیناً ایک بڑی لمبی تعداد بنتی ہے۔ عاقب کا سگا بھائی اس کے گھوڑے کی رجام کو تھامے ہوئے اس کو الوداع کرنے کے لیے اسے گھوڑے کے ساتھ چل رہا تھا، دو قدم اٹھائے کہ اس کو ٹھوکر لگی اور وہ زمین پہ گرا، اس کا سر پھٹ گیا۔ سر پھٹا تو اس نے نبی اکرم کے بارے میں ناسزا کہنا چاہا، تو اس کے بھائی عاقب نے اس کو تازیانہ مارا، اور تازیانہ مار کے اس کو قریب کھینچا اور کہا، خبردار ان کے بارے میں زبان مت کھولنا، وہ اللہ کا سچا نبی ہے، اللہ کا سچا نبی ہے۔ کہا، پھر تو مانتا ہے سچا نبی ہے تو یہ موبائل کے لیے، یہ مناظرے کے لیے کیوں جا رہا ہے؟ مناظرے کے لیے گئے تھے، یہ مناظرے کے لیے کیوں جا رہا ہے؟ کہا، اس لیے کہ مجبور ہوں۔ کہا، مجبوری کیسی؟ کہا، مجبوری یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں مراد دی ہوئی ہے، ہمیں گھر دیا ہوا ہے، ہمیں اچھے کھانے کو دے رہے ہیں، اچھا پہننے کو دے رہے ہیں، ہمیں نیازیں مل رہی ہیں، ہمیں نیازیں مل رہی ہیں، ہمیں مال مل رہا ہے۔ اگر میں نے ابھی کہہ دیا نا کہ محمد حق پر ہے، محمد رسول ہے، تو پھر یہ ہمارا سب کچھ بند ہو جائے گا۔ دنیا جانتی ہے کہ بتول خطا نہیں کر سکتی، لیکن بولتی اس لیے نہیں ہے، نیازیں بند ہو جائیں گی۔ بس چلے پہنچے مدینہ، مدینہ کے باہر انہوں نے پڑاؤ کیا، خیمے لگائے پوری تمتراہ کے ساتھ، کبائیں ایسی پہنے جن میں سونے کی کڑھائی تھی،
ابائیں پہنی سونے کی کڑھائی والی، سونے کا تاج سر پہ رکھا، جوتے ایسے جن میں سونے کے بکل لگے تھے، پٹکا باندھا اپنی کمر میں، وہ بھی سونے کا بنا ہوا، سونے کی تاروں کا بنا ہوا۔ اس طرح سج دھج کے مدینے کی گلیوں میں چلے کہ اصحاب پیغمبر کہتے ہیں یہ تو ہم نے پہلی مرتبہ دیکھا کہ لوگ ایسے بھی لباس پہنتے ہیں، اب جو اس طرح سے عجیب و غریب لباس، وہ لوگ ساتھ چلے ایک ہجوم کے ساتھ، ہجوم پیچھے، یہ مسجد نبوی کی طرف آئے۔ انہوں نے نبی اکرم کو سلام کیا، رسول خدا دروازے کی طرف منہ کر کے بیٹھے، جب یہ مسجد میں داخل ہوئے انہوں نے سلام کیا، رسول اکرم نے منہ موڑ دیا، دوسری طرف کر لیا، دوسری طرف سے آئے رسول نے سلام، انہوں نے سلام کیا، رسول نے منہ دوسری طرف کر دیا، جب تیسری طرف آئے انہوں نے سلام کیا، رسول نے منہ موڑ دیا۔ انہوں نے چند منتخب افراد کو مدینہ میں بھیجا تھا، 70 کو نہیں بھیجا تھا، چند ان میں سے آئے تھے۔ اب جب رسول نے منہ موڑا تو یہ مسجد نبوی سے باہر نکلنے لگے، ایک بزرگ سے ملاقات ہوا، کہتے یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہا ہاں یہی ہمارے رسول ہیں، کہا ہم نے تو ان کے بارے میں بڑا سنا تھا کہ بڑے خلیق ہیں، بڑے خلق والے ہیں، کہا ہاں ایسا ہی ہے، کہا دیکھو ہم آئے ہیں اتنی دور سے، اور وہ بھی انہوں نے خط لکھا تھا، اس خط کی وجہ سے ہم آئے ہیں، یعنی ان کے بلاوے بھی آئے ہیں، اور اب ہم سلام کرتے ہیں نہ جواب دیتے ہیں بلکہ منہ موڑ لیتے ہیں۔ کہا ہمیں تو نہیں پتا، پہلے تو ایسے نہیں کرتے تھے، آج تک کسی کے ساتھ ایسا نہیں کیا۔ ایک اور بزرگ سے ملے، کہا کیا وجہ ہو سکتی ہے، کہا مجھے تو نہیں پتا۔ جب دو تین سے مل چکے نا، تو جب وجہ کا پتہ نہ چلا تو ایک بوڑھا صحابی پیغمبر تھا جس کو وجہ کا پتہ چل رہا تھا، کہا بھائیو میں تمہیں بتاؤں، اس شخص کے پاس جاؤ، اس شخص کے پاس جاؤ جو رسالت کی طبیعت کو جاننے والا ہے، جو مزاج دان رسول ہے، اس کے پاس چلو۔ کہا کون ہے، کہا میرا مولا ہے۔ چلے سلیمان لے کے، دروازے پہ پہنچے، دخل باغ کیا، علی باہر آئے، جی کون، کہا نجران سے آئے ہیں، اچھا پھر، کہا ہم آپ کے بھائی کے پاس گئے تھے، ہم نے سلام کیا انہوں نے منہ موڑ دیا، ادھر سے آئے سلام کیا انہوں نے منہ موڑ دیا، ادھر سے آئے سلام کیا انہوں نے منہ موڑ دیا، ہم اتنی دور سے سفر کر کے ان کے لیے آئے ہیں۔ علی نے سر اٹھایا، سب کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا اتنا بتاؤ، کیا اس لباس میں میرے مولا سے ملنے گئے تھے، اس لباس میں میرے مولا سے ملنے گئے تھے؟ کہا ہاں اسی لباس میں۔ کہا تم عیسائی راہب ہو اور تمہارا دین کہتا ہے کہ سادگی تمہارے لباس کا عنصر ہے، اور تم اس لباس میں اس لیے آئے کہ میرے مصطفیٰ کو مرعوب کر سکو، ان سونے کی مادی دھاتوں سے میرے رسول کو مرعوب کرنا چاہتے ہو؟ کہا دیکھو اگر میں علی جو عبد مصطفیٰ ہے، جو عبد مصطفیٰ ہے، میں چاہوں تو اشارہ کر کے اس پہاڑ کو سونے کا بنا دوں، تم اس سونے سے میرے مولا کو مرعوب کرنا چاہتے ہو؟ کہا جاؤ اپنا لباس پہنو۔ گئے واپس، اپنا لباس پہنا، لباس پہن کے پلٹے، اب رسول نے دور سے آتا دیکھا، استقبال میں کھڑے ہوئے، آگے بڑھ کر استقبال کیا، احترام کے لیے جگہ دی، بٹھایا، آنے والوں نے اپنا مدعا بیان کرنا چاہا، کہا نہیں ابھی تو آپ ہمارے مہمان ہیں، ابھی نہیں، آپ چند دن ٹھہریے، ہمارے حالات کو دیکھیے، ہمارے واقعات کو دیکھیے، ہمارے ماحول کو دیکھیے، کچھ آرام کر لیجئے، اتنے دور کا سفر کر کے آئے ہیں، کچھ سستا لیجئے، اس کے بعد باتیں ہوتی رہیں گی۔ تین دن تک یہ رسول کے ہم مہمان ٹھہرے، رسول نے کہا خیمے اکھاڑو، ہمارے گھروں میں آؤ، ہم اپنے گھر میں تمہیں جگہ دیتے ہیں۔ رسول نے اپنا گھر خالی کروا دیا، اس گھر میں ان کے لیے مہمان نوازی کا اہتمام ہونے لگا، تین دن تک رسول کے مہمان رہے، رسول نے میزبانی کی۔ اب چوتھے دن آ کے بایا، کہا یا محمد، اے محمد مصطفیٰ، ہم نے تین دن قیام کر لیا ہے، ہمیں واپس بھی پلٹنا ہے، ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ کہا اچھا اب آؤ، اب آ کے بات کرتے ہیں۔ بیٹھے، بات ہوتی رہی، وہ باتیں کرتے رہے، رسول جواب دیتے رہے، وہ سوال کرتے رہے، رسول جواب دیتے رہے، آخر بات آ کے یہاں پہ رک گئی۔ وہ کہنے لگے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، میرا مصطفیٰ فرمانے لگے وہ اللہ کا بندہ ہے۔ کہا وہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا، رسول نے کہا وہ اللہ کا بندہ ہے، رسول دلیل دیتے رہے، وہ دلیلوں کو ٹالتے رہے، آخر خدا نے پیغام بھیجا، اے میرا حبیب، فمن ہا جگہ من بعد میں جھاک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ تو جو کرے گا ہمیں پہنچنے اس منزل تک، اہل بیت کون ہیں؟ اب اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ مجھے حکم خدا ہو گیا ہے، کہ ہم مناظرے کو یہیں چھوڑتے ہیں، ہم مباہلہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ جب یہ کہا نا کہ ہم مباہلہ کی طرف بڑھتے ہیں، کل تم اپنے بچوں کو لانا، ہم اپنے بچوں کو لائیں گے، تم اپنی عورتوں کو لانا، ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے، تم خود آنا، ہم بھی خود آئیں گے، میدان مباہلہ میں آئیں گے، میدان لگائیں گے، خدا کی برکہ ہمیں گڑ گڑا کر تم بھی دعا کرنا، ہم بھی دعا کریں گے۔ جو جھوٹا ہوگا اس پہ اللہ کی لعنت ہو جائے گی، جو کاذب ہوگا اس پہ اللہ کی لعنت ہو جائے گی۔ روایت کہتی ہے ان میں سے عاقب کھڑا ہوا، اس کے ساتھ حارث کھڑا ہوا، یہ دونوں کھڑے ہوئے۔ ایک نے کہا، اے محمد، ہم وہ ہیں کہ جو شادیاں نہیں کرتے، ہمارے بچے نہیں ہیں، مگر پھر بھی ہم مباہلے کو قبول کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس 70 سال کی عبادت اور ریاضت کی روحانیت ہے۔ دوسرے نے کہا، میرے پاس 90 سال کی عبادت کی روحانیت ہے، اور ہم اس روحانیت کے بل بوتے پر، اس روحانیت کے بل بوتے پر اللہ سے التجا کریں گے۔ گویا زمانہ صدا دے رہا تھا، اے نجران کے عیسائیوں نصرانیوں، تم 70 سال اور 90 سال کی عبادت کا اس کے سامنے دعوے کر رہے ہو؟ ارے اس کے غلاموں میں ایک غلام ایسا ہے جس کے ہاتھ حرکت کر دے تو خدا محمد کی زبان سے کہلوا دیتا ہے، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت سقلین۔ جس کے ہاتھ کی ایک حرکت سقلین کی عبادتوں سے افضل ہو، اس کے مقابلے میں 70 سال کی عبادت کیا، 90 سال کی عبادت۔ کہا ہم مباہلے کے لیے آئیں گے، روایت کہتی چلے یہ اپنی قیام گاہ پہ پہنچے۔ رسول خدا نے رات منا دی کہ کل ہم صبح سورج نکلنے سے پہلے گھر سے نکلیں گے، اور سورج نکلتے ہی چاش کے وقت ہم مباہلہ کریں گے۔ اب یہ خبر دور دور تک پھیل گئی، دور دور سے بزرگان جمع ہونے شروع ہوئے۔ روایت کہتی ہے اب جو 24 ذی الحج کی صبح کو میرا مصطفیٰ نماز پڑھانے آئے ہیں نا، اچھا ایک بات عرض کروں، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ میں پہلے وضاحت کر دوں، میں الحمدللہ ماتمی ہوں، ماتمی ہوں، سید ہونے سے زیادہ مجھے ماتمی ہونے پہ فخر ہے، الحمدللہ۔ مجالس کا بانی بھی ہوں، جلوس کا بھی بانی ہوں، میں نے 22 محرم کی ویسے دعوت دی ہے سوڈی وال کی سنگت کو، پتہ نہیں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، تو بہرحال خود بانی ہوں۔ تو جو ہے دوستوں کی یاد رکھنا، نماز فقط وہ ہے جو محمد پڑھ کے گئے ہیں، بہت ضروری ہے یہ بات کہنا۔ ماتم نماز نہیں ہے، مجلس نماز نہیں ہے، نماز وہی ہے، تکبیرۃ الاحرام، قیام، رکوع، سجود، تشہد، سلام، یہی نماز ہے۔ ہم اپنے نام نہ دیں، ہو سکتا ہے نام دیتے ہوئے ہم کسی چیز کی منزل کو گرا دیں۔ تو جو کریے گا بات سن کے فیصلہ کیجیے گا، پہلے ہی نہ فیصلہ کوئی کر بیٹھیے گا، بات سن کے فیصلہ کیجیے گا۔ یہ نہ ہو کہ ہم اپنا نام دے کر کسی چیز کو اس کی منزل سے کم کر دیں۔ میں کہتا ہوں ماتم کو نماز کہنا غلو نہیں ہے، تقصیر ہے، یعنی ماتم کو نماز کہنے والا غالی نہیں ہے، مقصر ہے، وہ ماتم کی اہمیت کو کم کر رہا ہے، ماتم کے درجے کو کم کر رہا ہے۔ مجلس کو نماز عشق کہنا، نماز کہنے والا مجلس کے مرتبے کو کم کر رہا ہے۔ خدا کی قسم، خدا کی قسم، یہ ہے ذکر محمد و آل محمد، ماتم بھی ہے ذکر محمد و آل محمد۔ تو جو کریے گا، یہ جتنی نمازیں ہم پڑھتے ہیں نا، ان سب نمازوں میں جو افضل ترین نمازیں ہیں نا، وہ عیدین کی نمازیں ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ۔ تو جو کرنا، اسی لیے ان کے پیش نماز کی شرائط سخت ہیں، یا معصوم خود پڑھائے یا معصوم خود نامزد کرے۔ اس لیے جب ہم عیدین کی نمازیں پڑھتے ہیں تو مستحب کی نیت سے پڑھتے ہیں، چونکہ امام پردہ غیبت میں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ باقی نمازوں میں جو نماز افضل ہے وہ جمعے کی نماز ہے، نماز جمعہ ہے، اس کی بھی پیش نماز کی شرائط سخت ہیں۔ بعض کے نزدیک فقیہ مسبوط الید پڑھا سکتا ہے یا امام پڑھا سکتا ہے، یا فقیہ مسبوط الید جس کی ذمہ داری لگائے وہ پڑھا سکتا ہے، ہر جگہ پہ بھی نہیں ہوگی، 5.5 کلومیٹر کی ڈسٹینس سے ہوگی، ایک بندے کے ساتھ بھی نہیں ہوگی، حتیٰ کہ 4 بندوں کے ساتھ بھی نہیں ہوگی، کم از کم 5 بندے ہوں گے تو ہوگی۔ یہ اس کی درجہ بندی ہے، تو جو نمازوں کی درجہ بندی ہے، اس طرح نمازوں میں نماز وسطی جو ہے 5 نمازوں میں وہ زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اب نتیجہ دینے جا رہا ہوں، جو توجہ کرے گا وہی بات کو سمجھ پائے گا، توجہ کریے گا۔ نماز پنجگانہ میں سے نماز وسطی بالا ہے، اور ان نمازوں میں سے نماز جمعہ بالا ہے، ان سے نماز عیدین بالا ہے۔ قرآن میں نماز جمعہ کا جب تذکرہ اللہ نے کیا تو کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا، جمعہ بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ جب جمعہ کے دن نماز کے لیے تمہیں بلایا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ یعنی اس منزل پہ جب باقی نمازوں میں سے اس نماز جمعہ کو اللہ نے ممتاز کرنا چاہا تو اس کو ذکر کہا، اور تم جب ذکر حسین ہو اس کو ذکر سے نیچے والی منزل پہ کیوں لا رہے ہو؟ نماز بھائی دوسروں کو اعتراض کا کیوں موقع دے رہے ہو؟ نماز وہی ہے جو رسول پڑھ گئے ہیں، جو ہمیں اہل بیت نے پڑھی ہے، ہمیں انہی کی اتباع کرنی، ہمیں اپنا نام دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کی قسم تو جو کریے گا، ہو سکتا ہے کہ ذکر حسین آگے بڑھ جائے، نماز پیچھے رہ جائے، ذکر حسین درجے میں آگے بڑھ جائے، نماز پیچھے رہ جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز کو چھوڑ دو، نماز واجب ہے تو ادا کرنی ہے، پتہ نہیں میں بات عرض کر پایا یا نہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ میری بات سمجھ میں آئی آگا جان؟ ایک پھر بھی صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے، آج ہمارے شعرا بھی ماتم اور مجلس کو ذکر سجدہ کر رہا ہوں۔ بھائی وہ قلم کا سجدہ تو ہو سکتا ہے، تمہارا سجدہ نہیں ہے بھائی، تمہارا سجدہ نہیں ہے، اور قلم تمہاری نہیں ہے، قلم کسی کو وہ عطا کریں تو ہوتی ہے۔ یہاں پہ شعرا بھی موجود ہیں، اس لیے میں نے جملہ کہا۔ تو بہرحال ہمیں اس حوالے سے احتیاط کرنی چاہیے کہ کسی اور کو موقع نہ ملے ہمارے اوپر انگلی اٹھانے کا، کیونکہ ہمارے نزدیک ہر ایک چیز کا معیار ہے۔ اس بات کو کل ڈسکس کرنے کے لیے جو بات شروع تھی اسی کو کامل کرتا ہوں۔ اس نماز فجر میں جو 24 ذی الحج کی صبح ہوئی، 9 ہجری یا 10 ہجری، آج مسجد میں نمازی زیادہ تھے، کھچا کھچ بھرے ہوئے، رسول بھی آئے احترام پیغمبر میں، سارے صحابہ پیغمبر کھڑے ہوئے، ہمارا سلام ہو ان صحابہ پہ کہ جو احترام رسالت دل سے کیا کرتے تھے۔ سارے ہی دل سے کرتے تھے، لیکن کچھ منافق بھی تھے، ہاں ہاں ان میں منافق بھی تھے، جیسے عبداللہ ابن ابی کعب منافق تھا، اسی محفل میں ہوتا تھا، لیکن سارے نہیں، ان پہ ہمارا سلام ہے جو رسول کا احترام کرتے تھے۔ برحال احترام پیغمبر میں اصحاب پیغمبر کھڑے ہوئے، رسول مصلی عبادت پہ تشریف لائے، رسول خدا نے اقامہ جماعت فرمائی، نماز کے تمام ہونے کے بعد رسول نے چہرہ اصحاب کی طرف کیا اور دو زانو ہو کے مصطفیٰ بیٹھ گئے۔ اب رسول خاموش بیٹھے ہیں، روایت میں یہی لکھا ہے کہ اصحاب پیغمبر انتظار میں تھے کہ اب رسول کہیں گے تم نے جانا ہے۔ ہاں کچھ جو پیچھے صف والے تھے وہ دو زانو پہ کھڑے بھی ہو رہے تھے کہ ہم بھی دکھائی دیں کہ شاید ہم نے بھی جانا ہے، لیکن روایت کہتی ہے رسول تھوڑی دیر بیٹھے، دلوں کی حسرتیں دل میں رہ گئیں، رسول نے کسی سے کچھ نہ کہا، خود اٹھے چلتے ہوئے بتول عذرا کے گھر میں داخل ہوئے، لیکن داخل ہونے سے پہلے آج فجر کے وقت ایک آیت آئی تھی کہ جبرائیل لے کے آیا تھا، وہی آیت تطہیر جس کو کہا جاتا ہے۔ رسول نے در پہ کھڑے ہو کے بھرے اصحاب کے مجمع کے سامنے کھڑے ہو کے کہا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت رسالت، ارادہ خداوندی یہ ہے کہ تم سے ہر قسم کے رجس کو دور رکھے، چاہے وہ رجس خطا ہو چاہے کوئی اور، ہر قسم کے رزق کو تم سے دور رکھے۔ یہ کہہ کے رسول نے کہا، آتعزن لی یا اہل بیت نبوہ، اے اہل بیت نبوت، کیا مجھ محمد کو اجازت ہے کہ میں گھر میں چلا آؤں؟ مجھے اجازت ہے کہ میں گھر میں چلا آؤں؟ اندر سے آواز آئی، بلا یا ابتا، اے میرے بابا کیوں نہیں، یہ تیری بیٹی کا گھر ہے، آؤ تشریف لائیے۔ روایت کہتی ہے تھوڑے لحظے بعد مصطفیٰ چلے تو انداز یہ تھا کہ قرآن کی آیت اہل بیت کی صورت میں تفسیر کرتی ہوئی گھر سے چلی۔ میں نے جملہ کہا ہے، قرآن کی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے اہل بیت رسالت گھر سے چلے، ہاتھ پہ حسین، ہاتھ کے ساتھ حسن، عقب میں زہرا، پیچھے علی مرتضی۔ رسول اس دروازے سے نکلے جو دروازہ مسجد نبوی کے صحن میں کھلتا تھا، اس دروازے سے نکل کر اصحاب کے مجمع سے پہلو کرتے ہوئے رسول مسجد نبوی کے دروازے سے باہر نکلنے لگے، مسجد نبوی کے مڑ کر مسجد نبوی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا، اے میرے اصحاب، اے میرے اصحاب، میدان مباہلہ سے دور رہنا، اگر میرے ہاتھ اٹھ گئے، میرے ہاتھ اٹھ گئے، میرے ہاتھ اٹھ گئے، تو جس نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی کذب کیا ہوگا وہ بھی اس عذاب میں آ جائے گا، خبردار میدان مباہلہ سے دور رہنا۔ روایت کہتی ہے اب سب جلدی سے اپنے گھروں میں گئے اور مصلے بچھا کے استغفار کرنے لگے کہ کہیں محمد کی بد دعا ہمیں شامل نہ ہو جائے۔ ادھر محمد چلے، ادھر میدان مباہلہ کی طرف بڑھے، ادھر سب سے بڑا پادری عاقب کھڑا ہوا، عاقب کا بھائی جو رات ہی عاقب کے پاس پہنچا تھا، جو عالم اسلامی ساری آسمانی کتب کا عالم تھا، جو اسلامی مذاہب کا عالم تھا، جو آسمانی مذاہب کا عالم تھا، اس نے کہا، اے عاقب، ان سے مباہلہ نہ کرنا، لا تباہلو، ان سے مباہلہ ہرگز نہ کرنا۔ کہا کیوں نہ کروں؟ کہا دیکھتے نہیں ہو کہ پرندے اپنے پر زمین پہ لگائے پر پھیلائے بیٹھے ہیں، ذرا دیکھو تو صحیح، آسمان پہ کالے بادل منڈلا رہے ہیں۔ تم نے کتابوں میں پڑھا نہیں کہ جب بھی اللہ کا عذاب آتا تھا تو انہی کالے بادلوں میں لپٹ کے آتا تھا، اور میں دیکھو ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ ہاتھ اٹھا دیں تو اللہ پہاڑ کو بھی اپنی جگہ سے ہٹا دے۔ کہا ان سے مباہلہ نہ کرنا۔ کہا کیا کروں؟ کہا ان کو جزیہ دے دو اور ان سے کہو ہمارے لیے بد دعا نہ کریں، ان سے مباہلہ نہ کرنا۔ کہا اچھا، ہم سب تو ان سے مناظرے کرتے رہے، ہم تو اپنی روحانیت کی ان کے اوپر دھاک بٹھاتے رہے، اب کس منہ سے کہیں کہ ہم مباہلہ نہیں کرنا چاہتے؟ کہا تو رات شام تو اس مباہلے میں، اس مناظرے میں شامل نہیں تھا، تو ہی جا اور جا کے محمد سے درخواست کر۔ آخری جملہ میں نے زحمتوں کو تمام کر دیا، اگر ضرورت پیش آئی تو کل اس موضوع کو پھر یہیں سے جوڑ لیں گے۔ خدا کی قسم، کہا جا اور جا کے محمد سے درخواست کر کہ وہ ہمارے لیے خدا کی برگاہ میں ہاتھ نہ اٹھائیں، ہاتھ نہ اٹھائیں۔ اور یاد رکھ، یاد رکھ، اے منظر، اگر محمد تیری بات نہ مانے تو سیدھا علی کے پاس چلے جانا۔ ہم نے چند دن مدینہ میں رہ کے دیکھا ہے، محمد سے جب علی کسی کی سفارش کر دیں تو محمد ٹالا نہیں کرتے۔ محمد ٹالا نہیں کرتے، اس سفارش کو قبول کر لیتے ہیں۔ اب روایت کہتی ہے کہ پانچ تن چلے، ہمارے بھائی بڑے میڈیا پہ بیٹھ کے اور اپنے گھروں میں بیٹھ کے اور پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں جی، کہتے ہیں پانچ تن پاک، باقی سب نجس۔ بھائی یہ معنی تھوڑا ہی ہے، ہم تو بھائی صرف پانچ کو پاک کہتے ہیں، ایسا نہیں ہے، اپنے سے باتیں نہ بنایا کرو، ہم سب کو نجس نہیں کہتے میرا بھائی۔ انہوں نے مولا علی سے ہاتھ ملایا تھا، مولا علی کو مبارکیں دی تھیں، جب مبارک دے رہے تھے تو ہم ان کو نجس کیسے مانیں؟ جب علی کی بیعت کر رہے تھے تو ہم ان کو نجس کیوں کہیں گے؟ ایسا نہیں ہے، ہم اگر کسی کی تعریف کریں گے اس کا مطلب نہیں کہ دوسرے کی تنقید کر رہے ہیں، ہماری ہر بات میں اعتراض. پانچ تن پاک کا مطلب یہ کہ یہ پاک ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقیوں کے بارے میں ہم نے کچھ کہا، نہیں، اللہ نے بتایا کہ یہ پانچ تن پاک ہیں، اور یہ بتایا رسول نے ان کو میدان میں بھیج کے لے جا کر اللہ نے بھجوا کر کہ یاد رکھو کہ جب 9 ہجری 24 ذی الحج کو میدان مباہلا میں مباہلا سجنے جا رہا تھا تو 9 ہجری تک اگر کوئی صدیقہ اور صدیق تھے تو یہی ہیں، باقی سارے 9 ہجری کے بعد کے ہیں. اور خدا کی قسم اللہ نے ان کے منظر کو بہت بلند کیا. انشاءاللہ ان دنوں میں عرض کریں گے، چونکہ ہدایت وسیلہ ہدایت پہ گفتگو کرنی ہے، اور سرنامہ کلام میں رسول خدا کی وصیت ان تاریخوں کے خطبے دہرایا ہے، اور اس کے تحت بتانا پڑے گا کہ وہ کون ہے کہ جو چھوڑ کے جا رہا ہے، اور وہ کون ہے کہ جنہیں چھوڑ کے جا رہا ہے، اور وہ کون ہے کہ جنہیں چھوڑ کے جا رہا ہے. انشاءاللہ یہ تذکرہ جاری رہے گا. خدا کی قسم جہاں خدا نے ان کو بلند مرتبے دیے نا، امت سے خدا نے ان کے لیے مودت کا سوال کیا، اور امت نے ایسی مودت کے ان کو دکھ دیے، صدمے دیے. یہ نہیں کہ حسین کو، نا خود ذات محمد ہمارے بھائیوں کی کتابوں میں موجود ہے، ہمارے منابع حدیث میں بھی موجود ہے. ذات مصطفیٰ رسول خدا فرماتے ہیں مجھے اتنی اذیت دی گئی، اتنی اذیت کسی نبی کو نہیں دی گئی جتنی مجھے دی گئی. اور علی، خدا کی قسم یہ علی تھا جو برداشت کر گیا. کبھی کبھی جب میں علی کا وہ جملہ ذہن میں آتا ہے نا کہ مسجد کوفہ میں علی اپنے اصحاب سے کہہ رہے تھے کہ مرد کے لیے مشکل مرحلہ تب ہوتا ہے کہ جب کسی شوہر کے سامنے اس کی زوجہ کو تماچا مارا جائے گا. اور حسن، ہاں زہرا کا نام تو شاید رہ رہا تھا نا، لیکن بطول نے ذہن میں القا کر دیا کہ مجھے کیوں بھول رہے ہو، میں تو وہی ہوں نا جس نے باپ کی قبر پہ کھڑے ہو کے کہا تھا یا ابدا سبت علیہ مسائب لو انہا سرنا لیا لیا لو انہا علی الایام سرنا لیا لیا، کہ مجھ پہ اتنی مصیبتیں آئیں کہ سفید دنوں پہ آتی تو وہ سیاہ راتوں میں بدل جاتی. اور حسن، خدا کی قسم مرتبے میں حسین کے برابر ہے، اذیتوں میں بھی حسین کے برابر ہے. کیا حسن کے لیے کام اذیت ہے کہ حسن سے جب سوال ہوتا مولا اس گلی سے کیوں نہیں گزرتے تو پکار کا کیسے گزروں، اس گلی میں اس کا گھر ہے جس نے میری ماں زہرا کو میرے سامنے تماچا مارا تھا. لیکن جاؤ مکتب روایتیں اٹھا کے دیکھو عزیزو عزادارو، ہر ایک نے کہا سب کی مصیبتیں بالا ہیں، سب کی اذیتیں جو امت نے دی بالا ہے، لیکن خدا کی قسم یہ حسین ہے جس کے لیے کہا گیا یوم یوم کل حسین، حسین جیسا تیرا دن ہے ویسا کسی کا نہیں، جیسی تیری مصیبتیں ہیں ویسی کسی کی نہیں ہیں. حسین ہے نا 27 ذی الحج ہے، 7 ہجری ہے، 27 رجب ہے، 60 ہجری ہے. حسین مدینہ میں ہیں، بیت الشرف میں ہیں، بیت الشرف میں اقامہ صلات کر رہے ہیں، اور اس انداز میں حسین امام ہے. سننا میرے بھائیو، حسین امام ہے، حسین کے پیچھے 50 بنی ہاشم کی کڑیل جوان، 50 جوان بنی ہاشم کے حسین کے پیچھے اقامہ صلات میں موجود ہیں۔ حسین صدا غریب تو نہیں تھا نا، کبھی بستا بھی تو تھا۔ اتنے میں حاکم کا قاصد آیا، پیغام حسین کو ملا کہ ولید نے دربار میں بلایا ہے۔ حسین نے کہا پیغام دے دو کہ ہم عشاء کے بعد آئیں گے۔ حسین چلنے لگے، عباس کی قیادت میں خطبہ نے بیان کیا، 40 بنی ہاشم کے جوان عباس کی قیادت میں حسین کے پیچھے چلے۔ حسین اس انداز سے چلا کہ 40 بنی ہاشم کے جوان عباس کی قیادت میں حسین کے پیچھے پیچھے تھے۔ ان جوانوں میں عقیل کا بیٹا مسلم بھی تھا، جعفر کا بیٹا عبداللہ بھی تھا، ان جوانوں میں علی اکبر بھی تھا، ان جوانوں میں قاسم بھی تھے، ان جوانوں میں عباس کے بھائی نو کے نو ساتھ شامل تھے جو مدینہ میں رہتے تھے۔ عزاداروں، جب قصر دارالعمارہ کے باہر حسین پہنچے نا، تو ایک مرتبہ حسین نے بنی ہاشم کے جوانوں کی طرف دیکھا اور کہا میرے عزیزو، میں تمہارا شکر گزار ہوں تم میرے ساتھ آئے ہو، تم قصر کے باہر ٹھہرو، میں چونکہ اس نے مجھے بلایا ہے میں جاتا ہوں۔ یہ کہہ کے حسین چلے۔ حسین نے قدم اٹھایا بلا مبالغہ، میرے استاد بزرگوار کے جملے، قبلہ جار صاحب فرمایا کرتے تھے، حسین نے قدم اٹھایا، قدم آگے رکھا، حسین کے کانوں پر کسی اور کے قدموں کی آہٹ آئی۔ حسین نے مڑ کے دیکھا تو عباس حسین کا سایہ بن کے پیچھے چل رہا ہے۔ زدہ وہ تو صبر کرنا نا، عباس وہ جوان ہے کہ جب دنیا میں آیا تھا نا، تو اذان و اقامت کے بعد جو سب سے پہلے لوری باپ اور ماں نے عباس کے کانوں میں دی تھی وہ یہی تھی، عباس یاد رکھنا تجھے علی نے خدا سے حسین کے لیے مانگا ہے۔ عزادارو، جب عباس بڑھنے لگا نا، جوانی کے مراحل میں داخل ہونے لگا، باپ نے عباس کا بایاں ہاتھ بائیں ہاتھ میں لے کر، دایاں ہاتھ دائیں ہاتھ میں لے کر، بایاں ہاتھ کمان کی دستی پر جما کر، دایاں ہاتھ تیر کی پشت پہ دکھا کر، ایک مرتبہ ایڑ دیتے ہوئے کان میں کہا، عباس یاد رکھنا تجھے علی حیدر کرار تیر اندازی سکھا رہا ہے، اور اس لیے سکھا رہا ہے کل محمد کا بیٹا حسین غریب نہ ہو، کل حسین تنہا نہ ہو۔ عزاداروں، جب نیزہ سکھایا، نیزہ بازی سکھائی، شمشیر زنی سکھائی، یہی کہا، یہ سوچتے ہوئے عباس جوانی کے مراحل میں آیا۔ فقط یہ منظر نہیں، عزاداروں وہ منظر بھی بڑی عجیب ہے کہ جب میرے مولا کا آخری وقت تھا نا، امیر المومنین کا 21 رمضان کی صبح تھی، مولا نے حکم دیا، ساری اولاد علی کے ارد گرد جمع ہوئی، علی کے 19 بیٹے، 18 بیٹے، 19 بیٹیاں علی کے ارد گرد جمع ہیں۔ روایت کہتی ہے ایک مرتبہ علی نے مولا حسن کو بلایا، حسن کو بلا کر حسن کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ عزاداروں سنو گے جملہ، پھر مولا نے ایک ایک کر کے اپنے بیٹوں کے نام لیے، اپنے سارے بیٹوں کو بلایا، حتیٰ کہ حسین کو بھی بلا لیا، مگر عباس دیوار کے ساتھ کھڑا رہا۔ پھر عزاداروں بیٹیوں کو بلایا، حتیٰ کہ ثانیہ زہرا کو بھی بلا لیا، ساری بیٹیوں کے ہاتھ، سارے بیٹوں کے ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دے کر سارے بچوں کو کہا، میرے بعد حسن تمہارا امام ہے، حسن تمہارا باپ ہے، حسن کی اطاعت کرنا۔ اتنے میں علی نے اپنے قدموں پہ سر رکھے ہوئے کسی مستور کے رونے کی آواز سنی، کوئی بی بی علی کے قدموں میں سر رکھ کے رو رہی تھی۔ ایک مرتبہ علی نے شگافتہ سر سہارا دے کے دیکھا تو کہا، ام البنین اس وقت رونے کی وجہ جان سکتا ہوں؟ قدموں سے سر اٹھا کے کہا، مولا آپ نے سارے بیٹوں کو بلا لیا، ساری بیٹیوں کو بلا لیا، ذرا وہ دیکھو نا، دیوار کے ساتھ میرا بیٹا عباس،
دیوار پہ ہاتھ رکھ کے, ہاتھ پہ سر رکھ کے رو رہا ہے. آپ نے عباس کو بھلا دیا, عباس کو یاد نہیں کیا. کہا ام البنین ذرا صبر تو کیا ہوتا. ایک مرتبہ آواز آئی, او میرے لال حسین تو میرے قریب آ. حسین قریب ہوئے, کہا میرا بیٹا عباس تو بھی میرے قریب آ. عباس قریب آ. ایک مرتبہ عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دینے کی بجائے حسین کا ہاتھ عباس کے ہاتھ میں دے دیا. کہا عباس یہ تیرا امام ہے, اور یاد رکھنا حسین کے ساتھ ایسے سایہ بن کے رہنا جیسا تیرا باپ اپنے مولا محمد کے ساتھ سایہ بن کے رہا کرتا تھا. اب عزادارو عباس ہے ولید کے دربار کے باہر, اور دو حکم ہیں, ایک حکم ہے باپ کا, ایک حکم ہے امام کا. حسین نے مڑ کے دیکھا, کہا لال عباس تو بھی یہی رک, اس نے مجھے بلایا ہے, مجھے جانا ہے. اب عباس دو امر کے درمیان ہے, مگر اطاعت امام واجب ہے نا. عباس نے سر جھکا دیا اور آہستہ آہستہ لبوں کو جنبش دی. آواز آئی, مولا تیرا حکم سر آنکھوں پر دشمن بڑا قبیلہ ہے, تجھے تنہا کیسے جانے دوں. ایک مرتبہ حسین نے عباس کو سینے سے لگایا, اور میرے لال یہ دار الامارہ کا دروازہ کوئی خیبر کے در سے بڑا ہے, میں تکبیر بلند کروں گا, ضرورت پڑی تو تو بابا کی طرح چلا آنا. عزادارو ادھر حسین دار الامارہ میں داخل ہوئے, میں نے خیمتوں کو تمام کر دیا. دار الامارہ میں عزادارو داخل ہوئے نا حسین, تو ایک مرتبہ ولید نے خط پیش کیا. حسین نے خط پڑھا, ولید کی طرف دوبارہ پھینکا اور کہا جاؤ اپنے حاکم سے کہہ دینا ایک ہی جملہ, مثلی لا یبا یو مثلو, مجھ جیسا اس جیسے کی بایت نہیں کر سکتا. یہ کہہ کے حسین چلے. ادھر مروان نے ایک مرتبہ اپنی گردن پہ ہاتھ رکھتے ہوئے ولید کو اشارہ کیا کہ حسین کا یہی گلا کاٹ دے ورنہ قابو نہیں آئے گا. حسین نے اپنی نگاہ امامت سے دیکھ کر ملعون کی طرف دیکھا اور کہا ملعون ابن ملعون, اے مانا معلوم باپ کی اولاد, تو میرے قتل کی باتیں کرتا ہے. اور یہ کہتے ہی حسین کا اللہ اکبر, ادھر تکبیر کی اکبر کی رے ختم نہیں ہوئی, خطبہ نے کہا دراصل امارہ کا دروازہ دم سے کھلا اور عباس تلوار کو بے نیام کیے ہوئے آگے بڑھا. کہا مولا مجھے بتا ان میں سے کس نے جسارت کی ہے. ایک مرتبہ حسین آگے بڑھے, سینے سے لگایا, کہا نا میرے لال عباس, تو جانتا ہے نا یہ میرے نانا محمد کا شہر ہے, یہ میرے محمد کا شہر ہے, میں اس میں خون نہیں بہانا چاہتا. عباس جاگ نہیں کرنی. عباس تلوار کو نیام میں رکھ. عزادارو عباس نے تلوار کو نیام میں رکھا. بس عزادارو ایک منزل اور بلند کر لو مصائب کی, کیونکہ رونے کی ایام ہیں. عزادارو حسین آئے, پورے مدینہ میں سے اکثریت حسین کو روکنے آئی. حضرت عمر کا بیٹا عبداللہ ابن عمر بھی تشریف لائے, حضرت جعفر تیار کا فرزند عبداللہ ابن جعفر تیار بھی آئے, حضرت محمد حنفیہ مولا علی کا فرزند بھی روکنے آئے, حضرت بڑے بڑے اصحاب پیغمبر حسین کو روکنے آئے. ہر ایک کی معرفت کے مطابق, ہر ایک کی منزلت کے مطابق حسین نے جواب دیا. عزادارو یہی خبر پہنچی ہے ام المومنین حضرت ام سلمہ کے پاس کہ روکنے آ رہے ہیں اور حسین رک نہیں رہے. حضرت ام سلمہ عصا کا سہارا لیے کنیزوں کی جماعت کے ساتھ بیت الشرف میں داخل ہوئی. ایک مرتبہ حسین نے حضرت ام المومنین کو آتے دیکھا, حسین اپنے شرف کے ساتھ کھڑے ہوئے. حسین کھڑے ہو کے آگے بڑھے, اپنی نانی کا ہاتھ تھام کے بوسہ دیا, کہا اماں اس ضعیفی میں چلی آئی, مجھے گھر بلایا ہوتا, سنو یہ جو بلا. کہا نا میرے لال, تو میرا امام ہے, تو میرا امام ہے, میں خود تیرے پاس آئی ہوں. کہا اماں حکم کر, کیوں آئی ہے؟ کہا حسین کچھ نہیں, تجھے روکنے آئی ہوں, نانا کا شہر چھوڑ کے نہ جا. کہا اماں میں نانا کے شہر کا امن خراب نہیں ہونے دینا چاہتا, اماں مجھے نانا کا شہر چھوڑ کے جانا ہے. جب کسی صورت حسین نے رکا نا تو بی بی نے عجیب جملہ کہا, بی بی تڑپی تڑپ کے کہا, اے حسین تو میرا امام ہے, پھر بھی تجھے میں مشورہ دیتی ہوں, جہاں دل آئے چلے جانا, مگر میرے لال حسین عراق نہ جانا, عراق نہ جانا. کہا اماں نانی اماں کیوں نہ عراق جاؤں؟ کہا حسین تو چھوٹا سا تھا, سننا جبلا زدارو, حسین تو چھوٹا سا تھا, تیرا نانا تجھے اٹھا کر دیکھ دیکھ کے مسکرا رہا تھا,
तेरी माँ चक्की चला रही थी, मैं तेरे नाना के साथ तुम्हारे घर में आई थी। हुसैन, यक लख्त तेरे नाना के चेहरे का मौसम बदल गया था, तेरी माँ ने काम छोड़ा बाबा की खिदमत में चली आई। हुसैन, तो एक अजीब मंजर था। कहा, अम्मा क्या मंजर? कहा, तेरे नाना ने तेरी पेशानी पे बोसा दिया, फिर तेरी आंखों को चूमा, फिर तेरे दाहन पे बोसा दिया, फिर तेरे रुखसारों पे बोसा दिया, फिर तेरे हाथों पे, कलाइयों पे, शानों पे बोसा दिया, फिर तेरी गर्दन पे बोसा दिया, फिर तेरा नाना देर तक तेरा सीना चूमता रहा। फिर रसूल की सिसकियां बन गई, जब आहें बुलंद हुई तो जहरा ने तड़प के कहा, बाबा बाबा तूने मेरे बेटे की पेशानी चूमी समझ में आता है, रुखसार चूमे समझ में आता है, दहन चूमा समझ में आता है, हाथ चूमे समझ में आता है, बाबा ये तू मेरे बेटे का सीना क्यों चूम रहा है? आवाज आई, जहरा क्यों ना चूमू, तेरे बेटे का सीना बड़ा नरम और नाजक है। का बाबा वो तो ठीक है, बाबा तो फिर इतना इस तरह से रो क्यों रहे हो, बाबा आपकी सिसकियां बांध के रो क्यों रहे हो? सुनोगे सदारा जुमला? उस वक्त रसूल ने कहा, जहरा मैं इसलिए रो रहा हूँ कि हुसैन की हड्डियां नरम हैं। का बाबा किसी की नजाकत पर रोया तो नहीं जाता, किसी की नजाकत पर रोया तो नहीं जाता। का हाँ, रोना इस बात का है कि हुसैन का बदन नरम और नाजुक है, घोड़ों की टापे बड़ी सख्त है। कहा, उस वक्त तेरी माँ ने सवाल किया था हुसैन कि बाबा ये क्या? कहा, मेरी उम्मत जफा करेगी, जिबा करने के बाद हुसैन की लाश पे घोड़े दौड़ा देगी। अज़ादारो एक मरतबा बीबी उम्मे सलमा की आवाज़ है, बस मैंने आपकी ज़हमतों को तमाम कर दिया, एक या दो मिनट मज़ीद। बीबी उम्मे सलमा की आवाज़ आई, मेरे लाल हुसैन तू जाता है तो बेशक चला जा, जा खुदा की तकदीर को पूरा कर, अपने नाना का दीन बचा, जहां दिल आता है चला जा, मगर ये फातिमा जानियों को साथ ना लेके जा, ये रसूल की इतरत को साथ ना लेके जा। उस वक्त हुसैन ने कहा, नानी अम्मा इन्नल्लाह यरा उन्नहुन्ना सवाया, अल्लाह ये चाहता है कि ये राह खुदा में कैदी हो जाए। जब बीबी ने ये जुमला सुना ना, कहा हुसैन फिर तो मैं भी साथ जाऊंगी, फिर तो मैं भी साथ जाऊंगी। कहा, अम्मा तुझे साथ नहीं ले जा सकता। कहा, क्यों मेरे लाल हुसैन? कहा, अम्मा दो वजह है, एक तो तू ज़ईफ है, दूसरी वजह यह तू मेरे नाने का हरम है, तू मेरे नाने का हरम है, तेरा घर में रहना मेरे बाप के हक पे होने की दलील है। आज तुझे ले गया, कल लोग कहेंगे हुसैन भी तो एक लेके गया था ना, अम्मा तुझे नहीं लेके जा सकता। कहा, हुसैन मैं चाहती हूँ मैं तुझे खुद राह खुदा में कुर्बान होते देखूँ, हुसैन तेरी कुर्बानियां खुदा की राह में पेश होते देखूं। कहा, अम्मा वो मंजर तो मैं तुम्हें यही दिखा सकता हूँ। कहा, हुसैन मैं देखना चाहती हूँ। एक मर्तबा हुसैन ने इजाज़े इमामत के लिए अपना हाथ बुलंद किया, दस्ते इमामत में हुसैन ने उंगलियों को तराज किया। अब जनाब सईदा उम्मे सलमा ने देखना शुरू किया। बस मुख्तसर करूँ अज़ादारों, एक मंजर ऐसी आई कि बीबी की चीखें निकली। कहा, अम्मा क्या देखा? कहा, अब हुसैन एक अजीब मंजर है। कहा, क्या? कहा, मेरा लाल अब्बास है, बाजू कट गए हैं, घोड़े पे झूल रहा है। कहा, अम्मा चीखें निकल गई। कहा, इसलिए इसी के सहारे तो ज़ैनब जा रही है, और जिसके बाजू कट गए फिर तो हाथों में रस्सियां यकीनी है। बस अज़ादारो, एक मरतबा ऐसी मंजिल भी आई कि जनाबे उम्मे सलमा ने हुसैन के हाथ पे हाथ रखा। कहा, बेटा हुसैन हाथ नीचे कर, हाथ नीचे कर, ये मंजर मैं नहीं देख सकती। कहा, अम्मा कैसा मंजर था? कहा, हुसैन तू जख्मों से चूर है, तेरा जख्म जख्मों में जख्म, जख्मों में जख्म, पूरा बदन जख्मी है। हुसैन तू करबला की खाक के गरीब बन के लेटा है, कोई शकी तेरे सीने में बैठा है। हुसैन तेरी दाढ़ी में हाथ डाल के और तेरे मुंह पे तमाचे मार रहा है। कहा, मैं नहीं देख सकती। औना अर्ज करे, है उम्मुल मोमिनीन हमारी जाने तेरी नालैन पे कुर्बान, है उम्मे सलमा, है हमारी स
سیدہ آپ اجازہ امامت میں نہ دیکھ سکی، ہائے حسین کی غریب سکینہ، اور جو چار قدم پہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہی تھی ظالم نہ مار، اور میرا تیر دل کا پیاسا بابا، اور جب ظالم نہ رکا ایک مرتبہ تماچا سکینہ کو لگا، اٹھی دوڑی فرات کی طرف، چچا غازی ہم غریب ہو گئے، اور میرے بابا کو چھڑانے والا بھی کوئی
على لعنة الله على قوم ظالمين فسيلم المسلمين.